الله الرحمن الرحیم. کسی اجتماعی تحریک کو انسانوں کے ذریعے اور انسانوں میں کام کرنا ہوتا ہے. مشکل یہ ہے کہ سارے انسان مطلوبہ سانچے میں ڈھلے ہوئے نہ پائے جاتے ہیں اور نہ آسانی سے بنتے ہیں. انسان کسی فیکٹری کا نتیجہ نہیں ہے کہ جہاں سے ایک ہی نمبر اور ایک ہی سائز اور ایک ہی سانچے کی ڈھلی ہوئی چیزیں بن کر باہر نکلیں، بلکہ بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی دو انسان ایک طرح کے نہیں ہوتے. ان کا مزاج، ان کی عقل و فہم، ان کی صلاحیت اور استعداد، ان کی افتاد طبع، یہاں تک کہ ان کے فنگر پرنٹس تک بھی ایک جیسے نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں. لیکن کسی بھی اجتماعیت کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ چلنے والے انسان ایسے ہوں جن کے بارے میں اس کو یہ اعتماد ہو اور یہ بھروسہ ہو کہ وہ ایک مخصوص طرز عمل اور ایک مخصوص کردار کے حامل ہوں گے. کسی ایک خاص کام کے لیے جس قسم کے انسان کی ضرورت پڑے گی وہ اسی قسم کے انسان ثابت ہوں گے. انگریزی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ پریڈکٹیبل ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم کو یقین اعتماد نہ ہو کہ ہم کہیں گے کچھ اور چاہیں گے کچھ اور لوگ کریں گے کچھ اور. وہ یوں سمجھیے کہ مختلف طرح کی انسانوں کو کسی ایک حدود کے اندر، ایک مطلوبہ سانچے کے اندر ڈھالنا اجتماعی تحریک کے لیے ضروری ہے. لیکن مسئلہ صرف اجتماعی تحریک کا ہی نہیں ہے، مسئلہ اپنی ذات کا بھی ہے، خاص طور پر اسلامی تحریک کے لیے. ایک ایسی تحریک کہ جس کے مقاصد اس دنیا تک محدود ہوں، وہ اسی طرز پر سوچے گی کہ یہاں کا کام کرنے کے لیے جو انسان مطلوب ہیں وہ بن جائیں. ایک کارخانہ یا ایک تجارتی ادارہ جب اپنے افراد کو تربیت دے گا تو وہ ان کی ذاتی زندگی سے کم تعرض کرے گا اور زیادہ اس کا کی کوششوں کا مرکز یہ ہوگا کہ دنیا میں اس کے سامنے جو مقصد ہے اس کے لحاظ سے انسان بنے اور تیار ہو. لیکن اسلامی تحریک میں مقصود نسب العین دراصل اس دنیا سے ماورا ہے اور وہ آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہے. اس لحاظ سے تزکیہ ایک خصوصی اور منفرد نوعیت اختیار کر جاتا ہے. یہ تربیت صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک تحریک کو دنیا کے اندر انقلاب لانے کا کام کرنا ہے، بلکہ یہ تزکیہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس منزل تک پہنچنے کے لیے افراد نے اپنے آپ کو اجتماعیت کے حوالے کیا ہے، اجتماعیت اس منزل تک پہنچانے میں ان کی مدد کرے اور وہ منزل اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہے. اس لحاظ سے جو لوگ بھی اس تحریک و تنظیم میں شامل ہوں ان کے لیے اپنی اور اپنے ساتھ چلنے والوں کی تربیت ضروری اور لازمی ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک ملا جلا عمل ہے. جب انسان اپنی تربیت کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوسروں کی تربیت بھی شامل ہوتی ہے، اور جب دوسروں کے لیے تربیت کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اپنی تربیت بھی ہوتی جاتی ہے. لیڈر ہوں یا پیروکار ہوں یا ساتھ چلنے والے ہوں، سب اپنی اور ایک دوسرے کی مل کر ایک مسلسل عمل اور ایک ہی عمل کے ذریعے تربیت کرتے ہیں. اور یہ جیسا میں نے اب تک عرض کیا اس لیے کرتے ہیں کہ نمبر ایک، جو اصل مقصود اور اصل منزل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت، اس کو حاصل کرنے میں مدد دی جا سکے. اور یہی دراصل تربیت اور تزکیے کا سب سے زیادہ بنیادی مقصد ہے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی کام کے لیے جو انسانی وسائل درکار ہیں وہ انسانی وسائل تیار ہوں اور وہ کام پائے تکمیل تک پہنچنا ممکن ہو سکے. یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ اجتماعی کام دراصل کار رسالت ہے. جو کام کے اسلامی تحریک نے اپنے ذمہ لیا ہے یہ کسی دین کے ایک پہلو کی خدمت نہیں ہے، بلکہ فی الواقع یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسولوں کے اور اپنے انبیاء کے سپرد کیا تھا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے رسولوں کو اپنا پیغام پہنچانے، انسانوں کو بلانے اور انسانوں کے ذریعے اللہ کی زمین پر قسط کا نظام قائم کرنے کا فریضہ سپرد کیا، وہیں تزکیہ نفوس کا کام بھی ان کے سپرد کیا. تربیت اور تزکیہ کیا ہوگا، اس کا پورا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے. اور یہ بڑی اہم گفتگو ہے جس سے ہم اکثر غافل ہو جاتے ہیں. میں اگر یہ بات یوں کہوں کہ تربیت اور تزکیہ خود بھی فی نفس ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کسی مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اور کس نوعیت کی تربیت درکار ہے اور کس طرح وہ تربیت ہوگی، اس کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ مقصد کیا ہے جو نظروں کے سامنے ہے. اگر آپ کو میدان جنگ میں لڑنے والے سپاہی چاہیے تو ان کو آپ مدرسے میں بٹھا کر درس نہیں دیں گے، بلکہ آپ ان کو لڑنا سکھائیں گے. اگر آپ ان کو لڑنا نہیں سکھا رہے اور مدرسے میں بٹھا کر درس دے رہے ہیں اور آپ کہیں کہ ہم فوج تیار کر رہے ہیں جو میدان میں لڑے گی، تو ان دونوں کے درمیان تناقض اور تضاد کو بڑی آسانی کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرز کا نظام تربیت ہوگا، اسی طرز کی تربیت ہوگی، اسی طرز کے انسان تیار ہوں گے جو کہ مقصد اور منزل سے مطابقت رکھتے ہوں. اگر یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے تو پھر لوٹ کر اس بات کو دہرانے کی ضرورت ہے کہ تربیت اور تزکیہ سب سے پہلے تو ایسا ہونا چاہیے جس سے کہ اس تحریک اور تنظیم میں شامل ہونے والے انسان وہاں پہنچ سکیں جہاں پہنچنے کے لیے ان کو فی الواقع یہاں پر آنا چاہیے. وہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں یہ الگ بحث، لیکن ان کو آنا بہرحال اسی لیے چاہیے کہ ان کا مقصود اور منزل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت ہے. اور تربیت اور تزکیہ جو ان کو اس تک پہنچانے کے لیے تیار کر سکے، وہی دراصل ہمارا سب سے پہلے مقصود اور مطلوب. جب ہم تحریک کی بات کرتے ہیں تو دراصل وہ اسی کے ساتھ مربوط ہے. کسی دوسرے کے نزدیک اس جنت کا راستہ کچھ بھی ہو، ہمارے نزدیک اس کا راستہ ایمان اور جہاد ہے. اور اس لیے ہمیں وہ لوگ تیار کرنا ہے کہ جو صحیح معنوں میں مومن اور مجاہد ہوں. اس لحاظ سے اگرچہ ہم تعلیم کا اور علم کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ تعلیم اور علم فی نفس ہی ہمارا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو علماء پیدا کرنا ہمارے پیش نظر نہیں ہے. اسی طرح اگرچہ ہم یہ چاہیں گے کہ اخلاق کے لحاظ سے اور روح کے لحاظ سے پاکیزہ نفوس پیدا ہوں، لیکن یہ بھی فی الواقع ہمارا فی نفس ہی مقصود نہیں ہے. ہمارے سامنے جو چیز پیش نظر ہے وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ایمان اور جہاد کی راہ سے جنت تک اور اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو، وہ انسان تیار ہو جو اس دنیا میں اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں کوشش کے لیے صرف کریں گے، اور ان کا مقصود اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کہ وہ آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل کریں. ایک اور بھی پہلو اس تزکیے کا، تربیت کا، بڑا اہم ہے، اور وہ یہ کہ یہ ایک جامع اور متوازن تصور ہے. اس میں قلب اور روح اور اخلاق اور معاملات اور صلاحیتیں، یہ سب شامل ہیں. اکثر لوگ صلاحیتوں کو تربیت اور تزکیے کے دائرے سے خارج چیز سمجھتے ہیں، اس کو ضمنی چیز سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے. زبانوں پر جب یہ جملہ آتا ہے کہ تربیت کی کمی ہے تو عام طور سے ذہن میں یا تو نماز اور اس کا خشوع اور خضوع اور اس قسم کی صفات ہوتی ہیں، یا وہ اجتماعی صفات کے اجتماعات میں حاضری اور اجتماعی کاموں کی انجام دہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں اور جن کا نشو نما ارتقاء میری نظر میں اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور جن کو استعمال کر کے اللہ کا کام بھی کرنا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کا کام بھی کرنا، یہ اس کے لیے اتنا ہی بڑا فرض ہے جس طرح دوسرے فرائض ہیں. یہ بھی اسی تربیت کا ایک حصہ ہے. صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہیں، اور ان صلاحیتوں کو خواہ وہ جسمانی صلاحیتیں ہوں یا ذہنی صلاحیتیں ہوں، ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، ان کو نشو نما دینا، یہ بھی اسی تربیت کا ایک حصہ ہے. اس لحاظ سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ دراصل اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہو، اور ہم کو ایسے افراد تیار کرنا مقصود ہیں کہ جو جامع اور متوازن طور پہ اپنی شخصیت کو پروان چڑھا کر اور اس کو نشو نما دے کر اس کی تربیت و تزکیہ کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جدوجہد کر سکیں، اور بالآخر اس کے نتیجے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کے انعام سے سرفراز ہو سکیں. اس بنیادی گفتگو کے بعد تربیت کے لیے چند بنیادی اصول ہیں، اور سب سے پہلے میں ان اصولوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ اصول سمجھنا اور ان کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. ان کو نہ سمجھنے اور نہ یاد رکھنے کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں اور بہت ساری غلط فہمیاں پیدا بھی ہوتی ہیں اور تربیت کا راستہ بھی روکتی ہیں. اس کا سب سے پہلا اور اہم اصول یہ ہے کہ اپنی تربیت کے لیے ایک فرد خود ہی ذمہ دار ہے، اور ایک فرد خود ہی اپنی تربیت کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کی جگہ اس کی تربیت نہیں کر سکتا. یہ بظاہر آپ کو شاید کچھ اس میں الجھن محسوس ہو رہی ہو، اس لیے کہ آپ شروع سے یہی سوچتے چلے آ رہے ہیں تربیت گاہیں ہوں درس ہوں تو تربیت ہوتی ہے. میں اس سے شاید الگ ہٹ کے ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو کام کے فرد خود نہ کرے یا نہ کرنا چاہے، وہ کام کوئی اجتماعی نظام یا کوئی دوسرا فرد اس کی جگہ پر نہیں کر سکتا. ساری تربیت اور سارے تزکیے کی اصل اور بنیادی ذمہ داری فرد کے اوپر عائد ہوتی ہے، کسی جماعت یا تنظیم یا اجتماعیت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان انہی کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کا امیدوار ہو سکتا ہے جو اس نے خود کیا ہو، اور جو کام اس نے خود نہ کیے ہوں، زبردستی کرائے گئے ہوں، خواہ وہ برے کام ہوں یا اچھے کام ہوں، ان کے لیے مشکل سے ہی وہ سزا یا اجر کا مستحق ٹھہر سکتا ہے. دوسرے انسان جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی مدد کریں، اس کو راستہ بتائیں، اس کو تقویت پہنچائیں، کہیں وہ گرنے لگے تو اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیں، کہیں بہکنے لگے تو صحیح راستے کی رہنمائی کر دیں، کہیں انگلی پکڑنے کی ضرورت ہے انگلی پکڑ لیں. لیکن جو آدمی خود کچھ نہ کرے تو کوئی دوسرا اس سے زبردستی کچھ نہیں کرا سکتا. اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء اور رسول تھے ان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ جو ایمان نہ لانا چاہے وہ کسی جادو کی چھڑی سے نظر ڈال کے ان کو مومن بنا دیں، جو سننا نہ چاہے اس کو سنا دیں، جو دیکھنا نہ چاہے اس کو دکھا دیں، جو چلنا نہ چاہے اس کو چلا دیں، یہ ان کے اختیار میں بھی نہیں تھا. اور انسان کی تخلیق اور اس کی آزمائش کا پورا جو نظام ہے اس میں یہ بات اس سے مطابقت نہیں رکھتی کہ ایسا ہوتا، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ خود شیطان کو بھی اس بات کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی برا کام زبردستی کرا سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو یوں واضح کیا ہے کہ قیامت کے روز جب سارے انسانوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کھڑے ہو کر کہے گا انی دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم. میں نے تم کو دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا, اب مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. تو برائی کا ذمہ دار بھی انسان شیطان کو ٹھہرا کر یا اپنے لیڈروں کو ٹھہرا کر الگ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے لیڈروں کے بارے میں بھی تین چار جگہ اس بات کو واضح کر دیا کہ ضعیف اور کمزور اور پیروکار یہ کہہ کر اپنے انجام سے عاقبت سے نہیں بچ سکتے کہ ہم تو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے, انہوں نے ہم سے یہ کام کرا لیا. نہ شیطان پر الزام آدمی رکھ سکتا ہے. جس طرح برائی کے لیے یہ بات صحیح ہے, اس طرح اچھائی کے لیے بھی کوئی آدمی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ توقع رکھے کہ کوئی اجتماعیت, کوئی نظم, کوئی دوسرا فرد وہ کام کر لے گا کہ جو کام اس کو خود کرنا چاہیے. اگر ایک دفعہ آپ نے اس بات کو محسوس کر لیا اور اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ میری تربیت میری ذمہ داری ہے اور مجھے اس ذمہ داری کا بار اٹھانا ہے, تو وہ بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم تو بہت چاہتے ہیں لیکن نہیں ہوتا, اور ہماری تو بڑی خواہش ہے لیکن یہ چیز ہو نہیں پاتی, یہ سوالات پیدا نہیں ہوں گے. جو آدمی خود اپنی ذمہ داری قبول کر لے گا, اس بات کو محسوس کرے گا کہ اس کو کیسا بننا ہے, اس کی ضرورت کا اس کو احساس ہوگا, اس کو اپنی خامیوں کا احساس ہوگا, تو پھر وہ واضح طور پہ اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھے گا. میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ کسی اجتماعیت اور تنظیم کو یہ ذمہ داری قبول بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی تربیت کر دیں گے, اس لیے کہ یہ بھی کسی اجتماعیت اور نظم کے دائرہ اختیار سے میرے خیال میں باہر. ہم یہ ضرور کریں گے کہ تربیت کی راہیں کھول دیں گے, جیسا میں نے کہا, مدد کریں گے, سجھائیں گے, بتائیں گے, تقویت پہنچائیں گے, ماحول پیدا کریں گے جہاں تربیت ہو سکے. لیکن یہ کہ جو انسان یہ سمجھتا ہو کہ کوئی درس یا کوئی تربیتی پروگرام یا کوئی شب بیداری کوئی جادو کی ایسی چھڑی ہے کہ اس کو ہلایا جائے گا اور میں کچھ کروں یا نہ کروں میں بدل جاؤں گا, یہ ممکن نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا جو پورا قانون ہے جو اس نے قرآن مجید میں بڑی کثرت سے بیان کیا ہے, وہ اس کے بالکل برخلاف ہے. انسان کو وہی ملے گا, وہی بنے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. لیس للانسان الا ما سعی, جو صحیح نہ کرے اور خواہشات اور تمناؤں کو ہی صحیح سمجھ لے تو وہ کہیں پہنچ نہیں سکتا. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر آپ خود اپنے مقام پر اپنی تربیت کی ذمہ داری قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولتا چلا جائے گا. یہ اجتماعی ماحول آپ کو ایک نعمت غیر مترقبہ محسوس ہوگا. یہاں سے آپ کو جو کچھ ملے گا وہ آپ کے لیے مفید اور نافع ہوگا, اور اگر آپ نے خود سننا نہ چاہا, خود دیکھنا نہ چاہا, خود چلنا نہ چاہا, خود کرنا نہ چاہا, تو ان میں سے کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اس میں سے ہر چیز جو ہے وہ ضائع جائے گی, اس سے پہلے بھی ضائع جاتی رہی ہے, آئندہ بھی ضائع جائے گی. اس لیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کے اپنے کوشش کا بدل نہیں بن سکتی. اور پہلی بات تربیت کا بالکل میری نظر میں بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی منزل کے لیے تک پہنچنے کا, اس کے لیے کوشش کرنے کا کی ذمہ داری خود اٹھانا پڑے گی. اور اسی لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ہر آدمی اکیلا کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے اور فردن فردن اپنی جواب دہی کرے گا. پوری تنظیم اساتذہ اور پوری اجتماعی گروہ کھڑے ہو کر نہیں کہیں گے کہ یہ شخص کیسا تھا, بلکہ ایک آدمی خود ہی آئے گا, اکیلا آئے گا اور بتائے گا کہ اس نے کیا کیا اور کس طرح کیا. تو یہ فرد کی اپنی ذمہ داری ہے, آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, میری اپنی ذمہ داری ہے. اور اگر میں نے یا آپ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیا تو پھر بیساکھیوں کی تلاش جو ہے وہ نہیں ہوگی, بلکہ ہم خود اپنے پاؤں سے چلنا سیکھیں گے. اور جب اپنے پاؤں سے چلنا سیکھیں گے تو راستہ کچھ نہ کچھ ضرور طے ہوگا. اور جب تک آپ بیساکھیوں کی تلاش میں رہیں گے, کہیں گے تربیت بہت کم ہے, معیار گر رہا ہے, چلو ایک اور تربیت گاہ کر لو, تو ایک اور تربیت گاہ ہرگز آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. جب تک کہ آپ خود اپنے پاؤں سے چلنا نہیں سیکھیں گے, اپنے پاؤں سے چلنے کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے, اور اپنے پاؤں سے چلنے میں جو بھی مشقت ہو اور جو کوشش ہو، بچہ بار بار اٹھتا ہے، گرتا ہے، پھر چلتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری جگہ میرا باپ یا میری ماں نہیں چل سکتی، نہ وہ مجھے بالآخر چلائے گی، فطرت میں اس کے ودیت ہے کہ میں 10 دفعہ بھی گروں گا لیکن مجھے اٹھ کے خود ہی چلنا ہے، اسی طرح وہ چلنا سیکھ جاتا ہے، وہ جوان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ طے کر لیں گے کہ یہ میری اپنی ذمہ داری ہے، اور اجتماعی نظام، اجتماعی پروگرام یہ مدد تو دے سکتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز اس کا بدل نہیں ہو سکتی کہ میں خود اس راہ پر چلنے کی ذمہ داری اٹھاؤں اور آگے بڑھوں، تو پھر یہ راستہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تربیت کا دوسرا اصول، بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ بڑا مسلسل اور بڑا متنوع اور بڑا جامع عمل ہے۔ جو ہم نے اس کی پوری تعریف کی ہے تربیت و تزکیہ کے عمل کی، اس کے بعد اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلسل اس لیے ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو شروع سے لے کر اور شاید آخری سانس کے آنے تک جاری رہے گا۔ متنوع اور جامع اس لیے ہے کہ پوری انسان کی وہ بڑی بڑی پیچیدہ اور جامع شخصیت، ذہن اور دل اور دماغ اور اعمال اور تعلقات کے بے شمار گوشے اور پہلو، یہ سب اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں۔ تو جیسا میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ہر کام کے لیے ایک نقطۂ آغاز ہونا چاہیے، اور ہر کام کے لیے کوئی ایک مرکزی مقام ہونا چاہیے، جو اگر ہاتھ میں آئے تو آدمی بہت سارے کاموں کے اندر بکھرا ہوا ہمیشہ بنیاد سے کام کرے اور ہمیشہ اپنے مرکز کی طرف لوٹ کے آئے، تو یہ عمل جس میں نشیب و فراز بھی بار بار آئے گا، اس میں آدمی پھر لوٹ کر اسی مرکز کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی ساری زندگی میں مرکز کی حیثیت جس چیز کو حاصل ہے وہ اس کا قلب ہے۔ قلب سے مراد وہ پمپ نہیں ہے جو کہ جسم میں خون کو پمپ کرتا ہے، بلکہ قلب قرآن مجید کی اصطلاح میں انسان کی شخصیت کا وہ مرکز ہے جو اس کی نیت، اس کے ارادے، اس کے عزم، اس کے جذبات، اس کے محرکات، ان سب کا جو منبع، سرچشمہ، مرکز ہے وہ اس کا قلب ہے۔ اور قلب کی اصطلاح قرآن مجید نے بڑی کثرت کے ساتھ جگہ جگہ مختلف معنوں میں اسی لحاظ سے استعمال کی ہے کہ اصل میں قلب ہی انسان ہے۔ نجات کا مستحق بھی جو ہے وہ قلب ہوگا، اور سزا کے مستحق بھی یہ قلب ہوگا، جہاں پر کہ آگ چڑھے گی اور جھانکے گی اور اس کو اپنی گرفت میں لے گی۔ مختلف انداز سے یہ بات جو ہے قرآن مجید نے واضح کی ہے۔ الا من اتى الله بقلب سليم، وہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پائے گا جو کہ قلب سلیم لے کر آئے گا۔ هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب، یہ جنت، اس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے جو بار بار لوٹنے والے ہوں، اور یہ لوٹنے کا فعل بھی قلب کا ہے، جو حفاظت کرنے والے ہوں یہ بھی ایک قلب کا فعل ہے، وجاء بقلب منيب، اور جو ایک رجوع کرنے والا دل لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جنت کی بشارت اور اس کے مجدے کا مستحق ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ کہ نہیں دیکھتے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ چہرے پر جو آنکھیں ہیں وہ دیکھنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، سب دیکھتی ہیں، سب جانتی ہیں، سب معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو دلوں کے اندر ہیں، التی فی الصدور۔ اور فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، جو بھی امراض باہر ہیں ان سب کی جڑ جو ہے وہ یہ دل ہے۔ ایمان کا مسکن بھی دراصل دل ہے۔ فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، حببا الیکم وزینہ فی قلوبکم، اس نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا اور اس کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا۔ تقوی کا مسکن بھی دل ہے، فرمایا کہ تقوی جو ہے وہ دلوں کا تقوی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، تقوی بظاہر میں جو کچھ بھی ہو لیکن تقوی دراصل یہاں دل کے اندر موجود ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماغہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اور یہ تقوی ہے جو کہ اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کرتا ہے، نہ کہ ظاہری اعمال اور خون اور قربانی کا گوشت، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دلوں کے اندر جو کچھ کیفیت ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اس ساری بات کو سمیٹ کر جو بات میں نے کہی ہے، اس کو ایک ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں کہا گیا ہے کہ اللہ علا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. اچھی طرح سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وهی القلب، خوب اچھی طرح سن لو کہ یہ قلب ہے. گویا یہ قلب اگر سدھرے گا تو ساری زندگی سدھرے گی، اس کی تربیت و تزکیہ ہوگا. یہ قلب نہیں سدھرے گا تو آپ ظاہر سے جو کچھ بھی لبادے اوڑھ لیں، آپ کو قدم قدم پر ناکامیوں کا سامنا پیش آئے گا. یہ قلب اگر ایمان کا، خشیت کا، اللہ سے محبت کا، اس کے اوپر بھروسے کا، ایمان کا، یقین کا مسکن بنے گا تو ساری زندگی کے اندر بہت کچھ بہتری پیدا ہو. جب آپ لڑکھڑانے لگیں تو لوٹ کر اسی کی طرف توجہ کریں. جب آپ کو اپنے سے مایوسی ہو تو پلٹ کر اسی کی اصلاح کی فکر کریں. جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے قدم پیچھے جا رہے ہیں تو آپ پہلے دل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ دراصل اس کی حیثیت بھی دوری کے اس سرے کی ہے کہ جب بھی آپ کو گرہ پڑتی محسوس ہو جو سلجھ نہیں رہی، کھل نہیں رہی، تو آپ لوٹ کر یہیں سے اپنے کام کو شروع کر دیں، اسی پر توجہ دیں. ہر روز توجہ دینا پڑے، لیکن یہ کہ اس سے دراصل پوری زندگی کی اصلاح اور پوری زندگی کی تربیت جو ہے وہ اسی سے وابستہ ہے. اس کے بعد تیسرا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ تربیت کے لیے ارادے اور عزم کی ضرورت ہے. ارادے کا کچھ ذکر تو پہلے اصول کے تحت آ گیا، لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا اور یہاں پر زیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ارادے کا لفظ تربیت کی راہ کا پہلا قدم ہے. اسی لیے جو لوگ کہ اپنے آپ کو راہ تربیت کے ماہرین سمجھتے ہیں، یعنی صوفیہ حضرات، انہوں نے اسی لفظ سے اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے مرید کا لفظ بنایا ہے. مرید کے معنی ہی اس کے ہیں کہ جو ارادہ کر لے، جو ارادہ کر لے بس وہی اس راہ پہ چل سکے گا اور وہی اس راہ پر چلے گا. تو قرآن مجید نے بھی اسی ارادے کے لفظ کو اور عزم کے لفظ کو بڑی کثرت کے ساتھ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے. من اراد الآخرت وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا. جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے کوشش کی جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اور وہ ایمان اس کے پاس موجود ہے، اس کی ساری کوشش کی اجر اس کو ملے گا، اس کی قدردانی کی جائے گی. تو آخرت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ارادے کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے. اس لیے کہ اصل منزل تو ہم نے پہلے ہی دیکھا نا کہ فرد کی اصل منزل جو ہے وہ آخرت ہے، اور اس کے لیے یکسو ہو کر ہی، اس کے لیے ارادہ کر کے ہی انسان تربیت کی راہ پہ آگے بڑھ سکتا ہے. ارادہ کمزور ہو جب ہی انسان بھٹکتا ہے اور گرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو بنیادی کمزوریاں جو کہ اس کے امتحان کے لیے لازمی تھی کہ اس کے اندر یہ کمزوریاں رکھی جائیں، لیکن ان کمزوریوں سے غافل ہو کر ان کے علاج کی فکر بھی برابر ضروری ہے، وہ قصہ آدم میں بیان فرما دی. ایک کمزوری ہے غفلت اور بھول جانا. آدم جو ہیں وہ بھول گئے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بلکہ فنسیہ، آدم بھول گئے، اور یہ بھول و غفلت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے بار بار ذکر کی تاکید کی. اور دوسرا فرمایا ولم نجد له عزما، اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہیں پائی. اگر ارادہ ہمیشہ پختہ رہتا، اور عزم کے معنی یہ ہے کہ پختہ یکسو ہو کر فیصلہ کرنا، اس میں یکسوئی کا لفظ بڑا ضروری ہے. اگر 10 چیزوں کا ارادہ ہے، ان کی آمیزش موجود ہے، تو کم سے کم دین کے راہ میں جو تربیت کا راستہ ہے اس میں یہ مطلوب نہیں ہے. یکسو ہو کر صرف اسی راہ پر چلنے کا عزم، انگریزی میں اس کو کہیں گے کہ ڈٹرمنیشن جو ہے، یہ ضروری ہے. جو بات کہ میں نے کل کی گفتگو میں تو کہی تھی، اس کو میں پھر دہراؤں گا کہ عام طور سے ہم خواہشات کو ارادہ سمجھتے ہیں، لیکن خواہشات اور ارادے کے اندر بہت بڑا فرق ہے. خواہشات کی کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عربی سیکھنا چاہتے ہیں لیکن عربی بڑی مشکل زبان ہے. بے شمار لوگ مختلف تربیت گاہوں میں مجھ سے یہ پوچھ چکے ہیں. میں نے ان سے کہا آپ نے کوئی ایک مہینے روزانہ ایک گھنٹے کا اس بات کی کوشش کی کہ آپ عربی سیکھیں؟ انہوں نے کہا نہیں کی. تو یہ خواہش ہے کہ ہم عربی سیکھیں اور ہم یہ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ عربی بڑی مشکل زبان ہے, لیکن ہم روزی کمانے کے لیے اس خواہش کا اظہار نہیں کرتے. کوئی مجھ سے یہ نہیں آ کے کہے گا کہ ہم تو روزی کمانا چاہتے ہیں لیکن نہیں کما پاتے, اس لیے کہ اس کے لیے عزم ارادہ موجود ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہو, ٹھوکریں کھائیں, نکلیں, باہر جاتے ہیں, نا امید, روز نا امید ہو کے آئیں گے, اگلے روز پھر جا کے اسی میدان میں کوشش کریں گے, کوئی ملازمت ملے, کوئی کام ملے. اس لیے کہ ارادہ اور عزم اپنی جگہ پر مضبوط ہوتا ہے, ارادہ ہوتا ہے, یکسو ہوتا ہے آدمی کو, اس کو روزی کمانا ہے. تو خواہشات کا نام ارادہ نہیں. ارادے کے ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ بعض چیزیں اس سے بالکل منافی ہیں. جب ارادہ موجود ہو تو اس کے ساتھ شک اور تردد اور تربص یعنی انتظار اور چیزوں کو ٹالنا, اچھا آج نہیں کل کر لیں گے, یہ ساری چیزیں ایک یکسو پختہ مضبوط ارادے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. تیسرا چوتھا اصول جو ہے تربیت کا, جس کو کہ میں دو طرح سے ادا کر سکتا ہوں. ایک یہ کہ سعی اور کوشش اس کے لیے لازمی, اور یہ بات اسی آیت میں فرما دی گئی ہے اس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ من اراد الآخرتا بسعا لہا سعیا. دو شرطیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عائد کی ہیں. ایک یہ کہ وہ آخرت کے لیے یکسو ہو جائے, اس کا عزم کرے کہ آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل کرنا ہے, اور پھر اس کے لیے کوشش کرے جیسا کوشش کرنے کا حق ہے. ایمان تو بہرحال لازمی چیز ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ان دو کے ساتھ اس نے قبولیت کی نوید سنا دی ہے. یا یوں آپ کہیں کہ تربیت کا عمل, تربیت جو ہے وہ دراصل عمل کی محتاج ہے, اور عمل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس سے تربیت ہو سکے. ایسے واقعات ممکنے ہوئے ہوں اور ہو سکتے ہوں, اور یقیناً انسانوں کی توجہ, ان کی نظر, ان کی مدد, ان کی صحبت کے اندر بے شمار فوائد پوشیدہ ہیں, اور مجھے ان کا تجربہ بھی ہے, ان سے انکار بھی نہیں ہے. لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے عمل سے آدمی کو مستغنی نہیں کر سکتی. تو خواہش اور آرزو نہ ہو, عزم ہو, ارادہ ہو, تو پھر لازماً عمل اور کوشش بھی ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو دراصل اس کے علاوہ اور کچھ مطلوب نہیں ہے کہ بندہ یکسو ہو کر اس کی طلب کی راہ پر نکل کھڑا ہو, اور جو کوشش کرنا کر سکتا ہے وہ کوشش کر ڈالے. اس کے بعد وہ کہاں پہنچتا ہے, کہاں گرتا ہے, کیا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں, منزل تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا, میرے خیال میں اس کا کوئی اثر اس کے آخری انجام پر پڑنے والا نہیں. اگر وہ یہ دو شرائط پوری کر دے, خلوص اور یکسوئی سے اس کا طالب بن کے اس کی راہ پہ نکل کھڑا ہو, اور عمل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے, عمل کو ہمیشہ تھامے رہے اور ہمیشہ کوشش کرتا رہے, اس کے بعد کسی چیز سے کوئی فرق جو ہے میرے خیال میں اس کے انجام پر نہیں پڑتا. عمل کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی احتساب, کوئی اپنا نجی ذاتی جائزہ آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا کرے کہ اب اس کام کو کرنے سے کیا حاصل, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ خالصتاً شیطان کی طرف سے. اکثر یہ لوگوں پر یہ ہوتا ہے کہ اب یہ خرابی ہے اور میں تو اتنی کوشش کر چکا, اب کرنے سے کیا حاصل. تو آپ سمجھ لیں کہ جہاں بھی کوئی ایسی تحریک دل کے اندر پیدا ہو جو آپ کو عمل سے دامن چھڑانے والی ہو, وہ خالصتاً شیطان کی طرف سے اس کا وسوسہ ہے. اور ہر وہ جائزہ, ہر وہ احتساب, ہر وہ تنقید, ہر خامی کا وہ احساس جس سے آپ کہیں کہ اچھا مجھے مزید کوشش کرنی ہے, وہ توفیق الہی ہے. یہ اگر آپ اصول اپنے دل میں طے کر لیں تو یہ بہت ساری جگہ آپ کے کام آئے گا. اور اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ دراصل یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ عمل بندہ کیسا کرتا ہے. ہمارے دور کے ایک مشہور عالم مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو یوں فرمایا ہے کہ کیفیات بھی مطلوب نہیں ہیں, اس لیے کیفیات انسان کے اختیار میں نہیں. ہم کیفیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, وہ ہمارے اختیار میں نہیں. وسوسوں کے لیے بھی انسان جواب دہ نہیں ہے, وسوسے بھی اس کے اختیار میں نہیں. اس کے اختیار میں تو ایک ہی چیز ہے اور وہ اس کا عمل ہے اور وہی مطلوب ہے اور اسی کے لیے وہ جواب دے ہے. بڑا دلچسپ, کسی نے ایک دفعہ ان سے یہ پوچھا کہ حضرت وسوسے بہت آتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں. انہوں نے کہا وسوسے تو آئیں گے اس لیے کہ دل جو ہے وہ ایک سڑک ہے اور اس پر ہر چیز چلے گی. تم سڑک پہ چلتے ہو, سامنے کتے دکھائی دیتے ہیں, تم کا راستہ چھوڑ کے واپس آ جاتے ہو یا بیٹھ جاتے ہو, تو دل تو ایک سڑک ہے, اس پر ہر چیز چلے گی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی راہ پر آگے بڑھے چلا, کام کیے جاؤ, کام کیے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو کوشش کیے چلے جائیں گے ہم لازماً ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے. تو کوئی ایسا جائزہ اور احتساب جس سے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ مایوسی پیدا ہو رہی ہے یا عمل سے آپ دستکش ہونے کی فکر میں ہیں, وہ خالصتاً شیطانی وسوسہ ہے, اس نے مجھے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. اور ہر وہ جائزہ احتساب, خواہ وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو, جس سے عمل کو مہمیز ملے, آپ کچھ قدم آگے بڑھائیں, اٹھ کر کھڑے ہوں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کی خالص توفیق ہے آپ کے حق میں. گناہوں سے, غلطیوں سے, لغزشوں سے کچھ نہیں بگڑتا جب تک کہ آدمی اٹھ کر کھڑے ہو کر دوبارہ چلنے کے لیے تیار موجود ہو. پانچواں اصول یہ ہے کہ تربیت کے لیے وہی چیز مفید ہے جو آپ کی عام زندگی کا جز بن سکے. ماحول اور معمولات کے ذریعے تربیت ہو سکتی ہے, وہ خصوصی کوششوں اور پروگراموں سے وہ چیز ممکن نہیں ہے. اسی لیے میری نظر میں تربیت کے سارے پروگرام اگرچہ بڑے اہم ہیں لیکن ان کی حیثیت ثانوی ہے. جب تک کہ چلتی پھرتی عام زندگی میں تربیت جاری اور ساری نہیں ہوگی, یہ خصوصی پروگرام مفید اور نافع نہیں ہو سکتے. اپنے مقام پر آپ ساتھیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اس میں اگر تربیت نہیں ہوتی, آپ ہفتے میں ایک اجتماع کرتے ہیں, اگر وہ آپ کی تربیت کا ذریعہ نہیں بنتا, اگر آپ گھر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں اس میں آپ کچھ نہیں سیکھتے, تو یہ تربیت گاہیں جو ہیں یہ کوئی نفع آپ کو نہیں پہنچا سکتی. اصل تربیت گاہ, تربیت گاہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ہر لمحہ تربیت کے ایک موقع کے طور پہ آپ کو عنایت فرمایا ہے. بچے ہوں, بیوی ہو, دوست ہوں, احباب ہوں, کاروبار ہو, جو چیز صبح سے شام تک پیش آ رہی ہے ان میں سے جس چیز کو آپ استعمال کرنا چاہیں تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں, جس سے آپ غافل ہو جائیں وہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. یہاں تک کہ ایک مشہور اردو کے مثل موجود ہے, کسی نے لقمان سے پوچھا تم نے حکمت کہاں سے سیکھی, اس نے کہا جاہلوں سے, جیسا وہ کام کرتے تھے وہ کام میں نہیں کرتا تھا. تربیت کے مواقع تو اس حد تک وافر دنیا کے اندر موجود ہیں کہ آدمی جو کلو غلط کام کر رہے ہیں وہ ان سے بھی سیکھ سکتا ہے. ہم دوسروں کے رویے کی شکایت بار بار کرتے ہیں, کبھی یہ نہیں سوچتے کہ دوسرا جو رویہ جس سے ہم کو شکایت پیدا ہوتی ہے, کم سے کم ہم وہ کام نہ کریں اور وہی کام ہم لوٹ کر دوبارہ خود کرتے ہیں, وہی بات کہتے ہیں, وہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں, اس کے معنی ہم نہیں سیکھتے. تو پہلی بات تو یہ کہ اصل تربیت وہ ہے کہ جو زندگی کے اندر ہر وقت جاری ہو ساری, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تربیت کے وہی ذرائع کی جو زندگی کے اندر مربوط کر دیے گئے ہوں وہی سب سے زیادہ مفید ہو سکتے ہیں. اگر آپ پانچ وقت کی نماز سے تربیت کا فائدہ نہیں حاصل کر سکتے تو شب بیداری کا کیا فائدہ. پانچ وقت اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے, تربیت کا موقع دیتا ہے, اس کو اس نے ایک ایسی نہر فرمایا ہے جس میں آدمی کودے, غسل کرے, پاک و صاف ہو کر نکلے. آپ جو میل کچیل لے کر جائیں وہی میل کچیل لے کر واپس آ جائیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس تربیت کے نظام کو ضائع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تربیت تھا, اور قرآن مجید نے بھی اسی کو اختیار کیا کہ جو بھی تربیت کے ذرائع ہیں وہ زندگی کے اندر داخل ہو کر اسی کے ساتھ مربوط ہو جائیں, اور اس کی ضرورت نہ پڑے کہ بار بار انسان کو کھینچ کر الگ سے تربیت دی جائے. اور آج کی جو ماڈرن ٹریننگ کے بارے میں ریسرچ اور ٹیکنیکس ہیں اس میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ آن جاب ٹریننگ جو ہے وہ سب سے زیادہ نافع ہوتی ہے. مینیجرز کو بلا کر تربیت دے کر واپس بھیجا جاتا ہے تو وہ اتنے مفید نہیں ہوتے, لیکن آن جاب جب ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو جذب کر لیتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں. تو زندگی پوری کی پوری اگر ایک جاب ہے تو یہ آن جاب ٹریننگ جو ہے, اسی کام کو کرتے ہوئے تربیت جو ہے, تربیت کے وہ ذرائع جو آپ اس کے اندر جاری اور ساری کر لیں وہی مفید ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو میرا اپنا مطالعہ یہ ہے کہ اب ان میں سے اکثر ذرائع جو دین نے تجویز کیے تھے وہ تو بہت عرصہ ہوا ہم ضائع کر چکے تھے، پوری امت ضائع کر چکی تھی. نماز کو ہم نے ضائع کر دیا تھا، اور نماز ہی سب سے بنیادی تربیت کا ذریعہ تھا. اور جو ذرائع کہ ہم نے خود اختیار کیے تھے، ہفتے وار اجتماع کارکنان اور اس کے اندر درس اور تعلیم لٹریچر کا مطالعہ، وہ بھی ہم بڑی حد تک ضائع کر چکے ہیں. اور اگر ہم کو تربیت کو کرنا ہے دوبارہ، تو ہم کو پہلے انہی ذرائع کو زندہ اور جاندار بنانا پڑے گا. ورنہ آپ کا بھی یہ تجربہ ہوگا اور میرا بھی یہ تجربہ ہے کہ اس قسم کے اگر آپ صرف مخصوص پروگراموں پر انحصار کریں تو یہ کبھی فائدہ نہیں پہنچا. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ لوگ تربیت گاہ سے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہاں جا کر پھر وہ ماحول ان کو نہیں ملتا کہ جو آپ نے یہاں پر ان کو خوراک دی ہے اس کو وہاں پر وہ ہضم کر سکیں. دونوں کے اندر عدم مطابقت ہوتی ہے. ماحول بدلتا ہے، انسان پورا کا پورا بدلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تربیت کا بھی بڑا اہم اصول ہے، اجتماعی زندگی کا بھی بڑا اہم اصول ہے. میں عام طور سے اپنے موضوع سے ہٹتا نہیں، لیکن یہاں پر میں ایک دلچسپ چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اکثر غور کیا ہے کہ ہیترو ایئرپورٹ پر جب پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں، بے پڑھے لکھے جاہل پاکستانی، تو انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ اور سارے اخلاق کے ساتھ وہاں پر اپنے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں. کوئی کیوں نہیں توڑتا، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوں. 12 گھنٹے کے بعد وہ کراچی کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیوں توڑتے ہیں، سب سے پہلے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. 12 گھنٹے میں کیا انقلاب برپا ہو گیا. وہی انسان ہے، آپ کہتے ہیں تعلیم سے فرق پڑتا ہے، وہ بالکل جاہل آدمی، وہاں بھی جاہل تھا بریڈفورڈ کے گاؤں میں اور یہاں بھی وہ جاہل ہے. لیکن یہ کہ پورا کا پورا ماحول، کلچر، ہیترو ایئرپورٹ کا کلچر جو ہے وہ اس بات کی اجازت اس کو نہیں دیتا کہ وہ اپنی جہالت کے باوجود قانون توڑے.
visit tasqueer.org